أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات سورہ مبارکہ کہف کی 110ویں آیت پروردگار عالم اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے اس آیہ کریمہ میں اللہ نے عقیدہ توحید کو بھی بیان کیا ہے اس آیت میں عدل الہی کا بھی پیغام ہے اس آیت میں عقیدہ نبوت و ختم نبوت کا بھی پیغام ہے اس آیہ کریمہ میں نظام امامت بھی اللہ عطا کر رہا ہے اس آیہ کریمہ میں اللہ قیامت کا پیغام بھی دے رہا ہے ارشاد حضرت حق ہے قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں یوحا الیہ مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے اور وحی یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد بے تحقیق تمہارا اللہ الہ واحد ہے فمن کانا یرجو لقاء ربہ جسے موت کا احساس ہے جسے مرنے کا خیال ہے جسے مرنا ہے فلیعمل عملا صالحا اسے عمل صالح انجام دینا ہوگا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا دوسرا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دے سکتا عزیزان گرامی کل بات یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمارے اندر صلاحیتوں توانائیوں اہلیتوں استعداد کو اس درجے پہ قرار دیا ہے کہ ہم ایک جانب ہیں اور ساری کائنات کی طاقت اور توانائی دوسری جانب ہے اے انسان تجھے اللہ نے اس کائنات کے برابر قرار دیا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق سورہ مبارکہ فصلت 55ویں آیت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بہت جلد ہم انہیں اپنی آیات ساری کائنات میں دکھائیں گے اور ان کے وجود میں اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے. یعنی کوئی شخص دنیا میں نہیں ملے گا جو اللہ کے وجود پر دلیل نہ رکھتا ہو. اگر وہ اپنے اوپر غور کر لے, اپنے وجود پر غور کر لے, تو اللہ کو تلاش کرنے کے لیے صحراؤں میں اور بیابانوں میں اور دروں میں اور پہاڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ انسان کو نحن اقرب من حبل الورید, اگر یہ چاہے تو میں اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. کہیں دور نہیں جانا پڑے گا, تھوڑا سا اپنے اوپر غور کر لو. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, آفاق میں ہم نے اپنی نشانیوں کو قرار دیا ہے. وفی انفسہم, اور ان کے وجود کے اندر ہم نے اپنی نشانیوں کو قرار دیا ہے. میں ذرا اپنے چہرے پر ہی غور کر لوں, میں اپنے ہاتھ کی ساخت پر بات کر لوں, میں اپنے وجود کے اندر جو اس کی قدرت کے کرشمے ہیں ان پر غور کر لوں, تو مجھے ذات کردگار کے وجود پر دلیل خود اپنے اندر سے ملے گی. میرا من, میرا وجود پکار کے کہے گا کہ اللہ ہے. ذرا غور فرمائیں, یہ جو صاحبان حیثیت اور صاحبان ثروت اور صاحبان اقتدار لوگ ہوتے ہیں, معمولاً ان کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ صرف انہیں سنا جائے اور یہ کسی کو نہ سنیں. لیکن ایسے لوگوں کو بھی صاحبان حکمت لوگ, دانا لوگ مناسب موقع اور صحیح وقت پا کر ایسا تذکر دیتے ہیں کہ ان کا پورا وجود لرز اٹھتا ہے. البتہ یہ کام کرنے کے لیے بھی قوت احساس بھی چاہیے اور جرأت اظہار بھی چاہیے. ذرا صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. یہ طریقہ وہی اپنا سکتا ہے کہ جو ایسے لوگوں سے جڑا ہوا ہے کہ جن کے ہاں احساس بھی زندہ ہے اور جرأت بھی زندہ ہے. پروردگار عالم اللہ ہمیں یہ صلاحیتیں عطا کرے. بڑے بڑے لوگ جن کے نام سے لوگ کانپتے تھے, میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں, ہم جس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں سلیقے خوب بتائے, انہوں نے طریقے ہمیں خوب بتائے. اور غور فرمائیں گے, حاکم شام امام حسن کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میری ماں فلاں اور ان کی ماں فاطمہ, میں بھی بڑی ماں کی اولاد ہوں اور یہ بھی بڑی ماں کی اولاد ہیں. مدینے میں جب وہ اپنے دورے پر آیا تھا, اپنی دور حکومت میں, امام حسن کے لیے ایک کرسی لگی ہوئی ہے, حضرت کا احترام ایک خاص ہے. مدینے اور مدینے کے اطراف کے لوگ ہدیے اور نذورات اور تحفے تحائف لا رہے ہیں, شام کے حاکم کے سامنے رکھے جا رہے ہیں, ڈھیر لگ گیا. جب ان ہدیوں کا ایک انبار لگ گیا تو یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مشہور ہیں سخاوت میں, آج میں سارے مدینے کے سامنے اپنی سخاوت دکھاؤں گا. اور جب محفل برخاست ہونے لگی, حضرت شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں, شاہ کفیل صاحب تشریف فرما ہیں, یہ علماء اہل سنت, بریلوی علماء اہل سنت سے ان کا ایک نمائندہ شخصیات ہیں, جناب وقار مہدی صاحب کو متوجہ کر رہا ہوں, کیا انداز ہے ہمیں ہدایت دینے کا. جب اس نے یہ سمجھا اپنے گمان میں کہ صاحب میں آج سخاوت کا مظاہرہ کروں گا, جیسے ہی محفل برخاست ہونے لگی اپنے کچھ لوگوں کو آواز دے کر کہا, جتنے بھی ہدیے آئے ہیں, جتنے بھی نذرانے آئے ہیں, میں سب حسن مشتبہ کو دیتا ہوں. حضرت خاموش رہے, محفل برخاست ہونے لگی, ایک شخص آگے بڑھا, مولا امام حسن مشتبہ کی جوتیوں کو سیدھا کیا اس نے. حضرت نے آواز دے کر کہا, میری جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو یہ سارے ہدیے میں بخش دیتا ہوں. اور پھر صلوات پڑھے ذرا محمد و آل. اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں گے. اور فرما رہے ہیں, اللہ نے ہمارے اندر اپنے وجود کو قرار دیا ہے. اپنے وجود پر غور کر لیں, یہ آنکھیں, یہ ہماری پیشانی. توحید مفضل, حضرت مفضل ابن عمر کو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے وجود پر آ کر کہتے ہیں مولا مجھے اللہ سمجھائیں, تو مولا نے اس پوری کائنات کو تقسیم کیا ہے جماعتات میں, نباتات میں, حیوانات میں, انسان میں, اور فرمایا ان چاروں اللہ کی مخلوقات کی جو قسمیں ہیں ان پر غور کرو, تمہیں اللہ کا وجود ان سے ملے گا. سب سے زیادہ روشن وجود تو اللہ ہی کا ہے. حتیٰ میں کبھی کبھی اپنے اوپر شک کرنے کا مجاز ہوں کہ میں ہوں بھی یا نہیں, مگر اس پر شک کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے کہ اللہ ہے بھی یا نہیں. اور فرمائیں گے عزیزان گرامی, کل ہم نے ایک بات کی, میری مشکل یہ ہے کہ مجلس ہمارے یہاں چونکہ وقت کی تنگی ہوتی ہے, بہت تفصیل میں ہم نہیں جا پاتے. ہم نے جو کل کہا کہ فاتحہ کا کھانا مکروہ ہے, تو اس کے اوپر ہمارے پاس حدیث ہے, مگر بعض لوگوں نے شاید یہ سمجھا کہ میں کہہ رہا ہوں فاتحہ دینا مکروہ ہے. خدا کے لیے بات پوری سمجھیں, بات پوری منتقل کریں. فاتحہ تو میں خود دیتا ہوں, فاتحہ مرحومین کے لیے فاتحہ دینا, مرحومین کے لیے فاتحہ کا انتظام کرنا, کھانے کا انتظام کرنا, یہ مکروہ نہیں کہا ہے ہم نے. ہم نے کہا ہے کھاتے پیتے لوگ جن کے سیر شکم سیر ہیں پہلے سے, وہ فاتحہ کا کھانا نہ کھائیں, غریبوں تک پہنچائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں ذرا. اصل میں رسومات سے اور رواج سے اور طور طریقوں سے ٹکرانا اور ان کی اصلاح کرنا قدر مشکل ہے. قصور نہیں ہے باپ کا جنہوں نے ایسے سمجھا اور اس کے اوپر وہ خفا ہوئے. وقت لگتا ہے بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے میں. عزیز و ذرا محسوس کیجئے گا, ہمارا پورا وجود اللہ کے وجود کا پتہ بتاتا ہے. معاذ اللہ یہ ذہن میں نہ آئے کہ اللہ ہم میں حلول کر گیا ہے. اللہ کسی میں حلول کر جاتا ہے, وہ یہ ہو جاتے ہیں اور یہ وہ ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ تشیع کا نہیں ہے, یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ کسی میں حلول نہیں کرتا, اللہ کسی میں اترتا نہیں ہے. اگر کوئی وجود گویا اللہ اس میں حلول کر چکا ہے, تو پھر اللہ اکبر کہنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. اگر اللہ اکبر ہے تو پھر وہ کسی کے اندر جا کر نہیں سما سکتا, پھر تو جس کے اندر وہ سما گیا ہے وہ اکبر ہو گیا. میں نے سال گزشتہ ایک مثال دی تھی, اس سے مشابہ مثال سے تکرار کر رہا ہوں. آپ کسی دکان پر گلاس خریدنے کے لیے گئے کہ جی ہمیں ایک گلاس کا سیٹ دے دیجئے, اس نے 6 گلاس آپ کو دے دیے. آپ کو شبہ ہوا کہ ان میں سے ایک گلاس چھوٹا اور ایک گلاس بڑا ہے. آپ نے جب اس کو یہ کہا کہ یہ گلاس چھوٹا اور ایک گلاس بڑا ہے, تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا, جسے آپ چھوٹا سمجھ رہے تھے اسے اس گلاس میں ڈال دیا جسے آپ بڑا سمجھ رہے تھے. اس چھوٹے گلاس کا بڑے گلاس میں چلا جانا بتاتا ہے کہ وہ بڑا ہے اور وہ چھوٹا ہے. اگر معاذ اللہ اللہ کسی وجود کے اندر آ رہا ہے, تو مانے کہ جس میں آ رہا ہے وہ اکبر ہے, جو جا رہا ہے وہ اصغر ہے. یہ عقیدہ تشیع کا عقیدہ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ایک طبقہ ہے جو اس عقیدے کا حامل ہے, اور جو بظاہر خود کو شیعہ ایک گروہ میں سے تصور کرتا ہے, شیعوں کے ایک گروہ میں سے تصور کرتا ہے. میں اپنے چہرے پر غور کروں, میں اپنے وجود کے اوپر غور کروں, یہ میری پلکیں, میرے بھویں, میری آنکھ, میری ناک, ایک ایک چیز موزون ہے، معتدل ہے، عدل الہی کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ یہ پورو ہے، میرے مولا معصوم امام فرما رہے ہیں تم نے کبھی غور کیا تمہارے ہاتھوں کے انگلیوں میں یہ بند کیوں ہیں؟ اگر تمہاری انگلیوں میں یہ بند نہ ہوتے تو تم کسی چیز کو اپنی گرفت میں نہ لے پاتے۔ یہ گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا یہ آخری پوروے کے اوپر ناخون کیوں ہیں؟ یہ تمہاری گرفت کو اور مضبوط بنانے کے لیے۔ فرمایا اپنے بدن کے اوپر موجود بالوں پر غور کرو، یہ پروردگار عالم نے نظام کاشت اور فصل کے نظام کو قرار دیا ہے۔ دقت فرمائیں گے، اس نظام میں جو خلقت کا نظام ہے، جو انسان کے بظاہر 6 فٹ کے بدن کے اوپر اللہ نے اپنی صنعت کی جلوہ آفرینیاں ہیں اور صنعت کا اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں نا وہ چاول کے دانے پر سورہ توحید لکھ دی تو صاحب وہ میوزیم میں رکھا جائے گا اور اس کو ایوارڈ ملے گا کہ صاحب اتنی سی جگہ کے اوپر اتنا بڑا سب کچھ لکھ دیا۔ جی کوئی ذرا اپنے اس 6 فٹ کے بدن پہ بھی تو غور کرے، اللہ نے پوری کائنات کو یہاں اتار دیا ہے، اللہ نے پوری کائنات کو یہاں اتار دیا۔ وہ ہواؤں کا نظام اس 6 فٹ کے بدن میں، وہ کاشتکاری اور فصل کا نظام اس 6 فٹ کے بدن میں، وہ چاند سورج کا نظام جو اس پوری کائنات کو نظام شمسی چلا رہا ہے وہ اس وجود کے اندر اللہ نے قرار دیا ہے۔ وہ دریاؤں کا اور سمندروں کا نظام جو پوری زمین کے اوپر اللہ نے تقسیم کیا ہوا ہے ہمارے بدن کے اندر اس نے قرار دے دیا ہے۔ جی وہ جو پہاڑوں کے ذریعے اللہ نے زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، یہ جو جبل ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ زمین کو ہلنے سے بچاتے ہیں، یہ میخ کی طرح ہیں، جس طرح آپ نے اس ممبر کی مختلف لکڑیوں کو جوڑ کر کسی ایک چیز کے ذریعے سے جوڑا ہے، یہ تخت ہے اور بہت ساری چیزیں، یہ میخ کے ذریعے سے، کیلوں کے ذریعے سے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے اس پوری زمین کو پہاڑوں کے ذریعے سے جوڑا ہوا ہے، یہ اپنی جگہ سے ہل جاتی، ختم ہو جاتی، برباد ہو جاتی، اس پہ رہنے کے آثار نہ ہوتے، زندگی کے آثار مٹ جاتے۔ یہ سارا نظام ہڈیوں کی صورت میں اللہ نے ہمارے وجود میں قرار دیا ہے۔ ہم صرف اپنے اوپر غور کریں، آئینے کے سامنے کبھی کھڑے ہو کر حسن بینی تو کرتے ہیں، جی حسن آرائی بھی کریں۔ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ یعنی میں اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے حسن کی تعریف تو کرتا ہوں کہ میں، اچھا اللہ کا کرم تو دیکھیے، اہل دقت سے توجہ چاہتا ہوں کہ بد سے بدصورت انسان بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھ سے زیادہ حسین کوئی اور نہیں ہے، اور یہ اس کا کہنا یہ اللہ کی حمد ہی تو ہے۔ وہ اپنے ہمارے وجود میں جو اس نے رطوبتوں کا نظام رکھا ہے، یہ خود ایک اپنی جگہ مکمل ایک علم ہے۔ جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تشریف فرمائے، یہ ان کا شعبہ ہے، باڈی پر غور کرنا، بدن پر غور کرنا، یہ بظاہر ایک ڈاکٹر کا، ایک طبیب کا کام ہے۔ ہم غلام محمد مہر میڈیکل کالج سکھر میں یوم مصطفیٰ کے لیے ہمارا جانا ہوا، یوم حسین کے لیے، یوم مصطفیٰ کے لیے اکثر کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے ایسے اداروں میں، تو اب ہم سوچ رہے تھے کہ صاحب ڈاکٹروں سے خطاب کرنا ہے، میں آدمی ہوں مولوی، تو ایک دینی مدرسے کا پڑھا ہوا انسان ڈاکٹروں سے کیا خطاب کرے گا؟ تو امیر المومنین کے نہج البلاغہ سے ہم نے وہ اقوال علیحدہ کیے جو حضرت علی نے بدن سے متعلق ارشاد فرمایا۔ تو اب دیکھیں علی کے قول کی تشریح کرنا، نبی کے فرمان کی تشریح کرنا، تو پھر مدرسے کا ہی کام ہے نا۔ تو ہم نے وہ اقوال جمع کر کے ان کی تشریح کر دی۔ آپ یقین جانیے ڈاکٹر حضرات کے ایمان میں جو اضافے کی کیفیت تھی، وہ مجھے بہت ساری خطابات کی ہیں مگر یادگار خطابوں میں سے ایک خطاب تھا۔ مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں اے جبو لحاظ الانسان، مجھے اس انسان کی خلقت پر تعجب ہے کہ اللہ نے کیا شاہکار بنایا ہے۔ ذرا غور تو کرو انسان کی اس خلقت کے اوپر، اس وجود کے اوپر، کہ اللہ نے بنایا کیا ہے۔ اپنے آپ پر غور تو کرو، کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر غور کیا کرو کہ یہ 5 انگلیوں میں 14 پوروے کیوں ہیں؟ اللہ چاہتا تو 15 رکھ دیتا، اللہ چاہتا تو 18 رکھ دیتا۔ جی ہر انگلی میں تین، انگوٹھے میں دو. جی جب حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا بھائیوں نے تو پکار رہے تھے یا اللہ بچا، یا اللہ میری مدد کر. جبریل نازل ہوئے، یوسف ذرا اپنا ہاتھ پھیلاؤ، تمہارے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں اور 14 پوروے ہیں، اللہ نے یہ پوری کائنات 14 کے وسیلے سے بنائی ہے، اللہ کو ان کا واسطہ دو. علماء اہل سنت تشریف فرمائیں، بریلوی حضرات تشریف فرمائیں، میرے پاس علماء اہل سنت کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں کہ عرش الہی کے گرد 14 کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور 14 کرسیوں پر بیٹھے ہوئے انوار دنیا کی طرف پشت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں. وہ 14 کون ہیں؟ میں ایک رسانے کے اوپر تھا، ہمارے ایک بہت معتبر بزرگ عالم دین ہمارے ساتھ تھے، اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، تو کسی نے سوال کر لیا کہ آئمہ اہل سنت اور آئمہ اہل بیت کا کیا فرق ہے؟ یہ 4 جو آئمہ ہیں اہل سنت کے اور یہ جو 12 آئمہ ہیں شیعوں کے، ان کا کیا فرق ہے؟ تو اب یقیناً جواب تو جناب شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب کے منہ سے اچھا لگے گا، جواب تو جناب شاہ کفیل صاحب کے منہ سے اچھا لگے گا. تو بہت اچھا جواب دیا ہمارے عالم دین نے، ہمارے عزیز نے. میں تو اکثر اپنے بیانات میں کہتا ہوں یہ ہماری جان ہے، ہمارے عزیز ہیں، ہم اور یہ گویا ایسے ہیں کہ جیسے اسلام کے پرندے کے دو بال اور پر ہوں. پوری دنیا کے اندر شیعہ اور سنی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہمارا اٹھ بیٹھ ہے، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارا پڑوس ہے. جی پھر تکرار کر رہا ہوں، مجھے تشیعوں کا تعارف کروانے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے، ورنہ محاسن اور خوبیوں کا مجموعہ ہے جسے مکتب اہل بیت کہا جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آئمہ اربعہ اہل سنت اور آئمہ اہل بیت کے اندر یہی فرق ہے جو استاد اور شاگرد میں فرق ہوتا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا، محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات ادا کریں. عجب لہذا الانسان، مجھے اس انسان کی خلقت پر تعجب ہے. مولا علی اللہ کا، اللہ کی حمد کر رہے ہیں انسان کی خلقت کی بنیاد پر. یتکلم بلہم، غور فرمائیں گے رخ صاحب، یتکلم بلہم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. لغتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، لہجے بننا شروع ہو جاتے ہیں، الفاظ کی ترتیب شروع ہو جاتی ہے. فلاں کا گوشت کا لوتھڑا جب ہلنے لگتا ہے زبان کی صورت میں تو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ سندھی ہے، محسوس ہو جاتا ہے یہ پنجابی ہے، محسوس ہو جاتا ہے یہ ایرانی ہے. یہی گوشت، اس میں ہڈی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں ذرا اس گوشت کے لوتھڑے پر غور کرو، اس کا اگلا حصہ مٹھاس کا تمہیں پتا دیتا ہے، درمیانہ حصہ ترشی کا پتا دیتا ہے، آخری حصہ کرواہٹ کا پتا دیتا ہے. ہے گوشت ایک ہی مگر ذرے ذرے اور ذرا ذرا سے فرق کے ساتھ تمہیں ذائقوں کا پتا بتاتا ہے. یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ مجھے ذائقے کہاں سے معلوم ہوتے ہیں؟ صرف میں بولتا ہی نہیں ہوں اس سے، بلکہ میں اس زبان کے ذریعے سے ذائقے بھی محسوس کرتا ہوں. جی گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، اللہ اکبر. یتکلم بلہم یتنفس بخرم، علی کا جملہ ہے، اور یہ سوراخوں سے سونگتا ہے. نظام تنفس چل ہی ان دو سوراخوں کے ذریعے سے رہا ہے، جسے آپ اپنی ناک کہتے ہیں، بینی کہتے ہیں. یتنفس بخرم، پورا وجود اس نظام تنفس اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ اگر یہ، پھر دوسرے قول کے اندر امام صادق کے قول کے اندر فرمایا، اگر یہ ناک کے نتھنے اوپر کی جانب ہوتے، ان کا رخ کسی اور جانب ہوتا، تو بدنمائی کے ساتھ ساتھ بدن میں فساد بھی لازم آتا. جی یتنفس بخرم یسمع بعظم، یہ ہڈیوں سے سنتا ہے. اس کالج کے یوم مصطفیٰ کے خطاب میں ایک ڈاکٹر کہنے لگے کہ یہ قول کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا جی نہج البلاغہ میں. کتنے سال پرانی کتاب ہے؟ ہم نے کہا جی قول تو مولا علی کا ہے، 1400 سال پرانا قول ہے، لکھی گئی ہے تقریباً 1000 سال پہلے، 400 کچھ ہجری کے اندر اس کو ترتیب دیا تھا، ان تمام اقوال کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دی تھی جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. کہنے لگے ہزار سال پہلے بھی اگر تھی یہ کتاب تو پھر آج علی کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ انسان اس ظاہری کان سے نہیں سنتا، آپ اس اور میں اس ظاہری کان سے نہیں سن رہے، ہمارے کان کے اندر تین ہڈیاں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو انسان سنتا ہے، اور علی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہڈیوں سے سنتا ہے جس وقت کوئی مشین نہیں تھی یہ بتانے کے لیے کہ اندر کون سی ہڈیاں کیا کام کر رہی ہیں۔ انسان ہڈیوں سے سنتا ہے، یسمعو بعظمن ینظرو بشہمن، یہ چربی سے دیکھتا ہے، مولا علی فرمانے چربی سے دیکھتا ہے، یہ میری آنکھ میں بیچ میں ایک پتلی ہے اس کے ارد گرد سفید رنگ کی چربی ہے، ہم اس سے نہیں دیکھ رہے، اس پتلی کے بیچ میں ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ کے پیچھے ایک چربی ہے۔ جب ڈاکٹر آزاد اپنی زبان میں بات کرتے ہیں میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، یہ اس کے پیچھے ایک چربی ہے جس سے انسان دیکھتا ہے۔ ذرا غور تو کریں اپنے چہرے کے اوپر، اپنے وجود کے اوپر، یہ ہمارا پیر اگر اونٹ کی طرح سپاٹ ہوتا، جی جیسے اونٹ کے پیر ہیں نا بالکل سیدھے، تو پھر ہمیں چار پیر چاہیے تھے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد، اللہ نے دو پیروں کو اگر اس حیوان ناطق کے لیے کم کر دیا تو دو پیروں میں ایسا نشیب رکھ دیا جو چار پیروں کا کام کر رہے ہوں۔ غور تو کریں ذات کردگار کیا کیا ہمارے وجود کے اندر اپنی نشانیوں کو قرار دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ساری کائنات میں جو اللہ اپنے وجود پر نشانیوں کو قرار دے گا، خود اس 6 فٹ کے انسان میں اللہ نے اپنے وجود کی نشانیاں قرار دی ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ شیعوں کی منتقل نہیں ہوئی ہیں، ہم سمجھا نہیں پائے ہیں، ہم بتا نہیں پائے ہیں، اور بہتر انداز سے بتانے کی ضرورت ہے۔ میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ جو سمجھنا نہیں چاہ رہے، جو سمجھ گئے ہیں مگر ماننا نہیں چاہ رہے، میں تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جن تک بات پہنچی نہیں ہے، جنہیں ہم بات سمجھا نہیں پائے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ کے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے مگر خانہ کعبہ کا کالا غلاف سمجھ میں آ جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ کے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے مگر نبی کی کالی کملی سمجھ میں آ جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ کے کالے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے مگر ازواج پیغمبر امہات المومنین کی کالی چادریں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اور پھر جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو پھر طرح طرح کے میسج شروع ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ البتہ آج یہ سوشل میڈیا، یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ بہرحال جو میڈیا کے نئے طور طریقے سامنے آئے ہیں، یہ ایک قیل و قال لگی ہوئی ہے، بحث و مباحثے کا ایک بازار گرم ہے، کوئی اعتراض ڈال رہا ہے تو چار جواب بھی آ رہے ہیں، ان چار جوابوں پر پھر دو اعتراضات بھی آ رہے ہیں، مسلسل ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو سمجھانے اور ایک دوسرے کو بعض اوقات چڑھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے آپ اکیلے بھی کھڑے رہیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کو آپ کی یہ سبیلیں سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی یہ کیا سبیل کا کیا مطلب ہے، اس سے نہیں پیو، بہت سارے لوگوں کو یہ نیاز نظر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، جی حتیٰ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ خون ڈالتے ہیں اور یہ کاٹ کے کھلاتے ہیں اور یہ بچوں کو کاٹ دیتے ہیں، باتیں پرانی ہیں مگر چلی آ رہی ہیں، اس سال پھر ایک الغار ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، جی جنہیں سبیلیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ مکے سے زمزم ضرور لا کر بانٹتے ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے زمزم کیا ہے، 14 ایک نبی کے پیروں کی رگڑ سے ابلنے والا چشمہ، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں زمزم پیوں اور حضرت اسماعیل کی یاد نہ آئے، اور کر رہے ہیں خود بخود حضرت اسماعیل کی یاد میں وہ پانی پی رہا ہوتا ہوں۔ شرک تو شرک ہے، کفر تو کفر ہے، اگر یہ غلط ہے تو وہ کون سا صحیح ہوگا، جی پھر نیاز نظر کے بارے میں طرح طرح کے تفسیر اور باتیں۔ میں تو صرف تشریف فرما حاضرین سے ایک جملہ کہہ کر اس مرحلے پر آگے بڑھ جاتا ہوں، جس قوم میں کھلانے کا جذبہ ہو اس قوم سے دور کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ کہہ دو یہ شرک ہے، یہ کتنا بڑا جذبہ ہے،
کہ ہم نبی کے گھرانے کے نام پر، سرکار کے نام پر دسترخانوں کو لگا دیتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ غیر خدا کے لیے جانور ذبح کرنا حرام ہے، وہ ذبیحہ حرام ہے، قرآن میں آیت ہے، وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی نام پر ذبح کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے، قرآن میں حرام جانوروں کی 6 جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے، جو سینگ مار کر ایک دوسرے کو لڑتے ہوئے سینگ لگنے سے مر جائے، جو پہاڑی سے گر جائے، جس پہ دیوار گر جائے، اس طرح سے ایک وہ جانور ہے کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ تو ہم دوا بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم امام حسین کی نیاز تیار کرتے ہیں، مولا عباس کی حاضری تیار کرتے ہیں، تو قبلے کی طرف جانور کو لٹاتے ہیں، لوہے سے ذبح کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ یہ جانور بھی اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوتا ہے، کھلایا جاتا ہے حسین کے نام پر، یہ ذبیحہ ہوتا ہے، یہ ذبیحہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا، محمد و آل محمد۔ کیا کروں ڈاکٹر صاحب، اس طرح کی الجھنیں بیان ہوتی ہیں تو اس ایک طریقے سے متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے بہت سارے کام سمجھ میں نہیں آتے، لیکن میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، سمجھاؤں، لوگوں کو متوجہ کروں، ان الجھنوں سے نکالوں، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، دنیا کہاں پہنچ چکی ہے۔ مثلا ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی عمر 40 سال کی ہوگی، تو بعض دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ پھر 40 سال پہلے ہی ولادت ہوئی ہوگی۔ ہم نے کہا نہیں، ولادت تو حضرت کی 255 ہجری میں ہو گئی۔ 255 ہجری سے، اچھا یہ صرف بہر اطلاع آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ امام مہدی کی ولادت ہو گئی یا نہیں ہوئی، اس کی بحث برادران اہل سنت میں ہے، یعنی ایک علماء اہل سنت کا طبقہ ہے جو اس کا قائل ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ بحث ہمارے بھائیوں کے درمیان علمی بحث موجود ہے، یہ علمی بحث ہے، یہ کفر اور شرک کی بحث نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو متون اور ایک دوسرے کو ملعون قرار دینے کی بحث نہیں ہے جی، لیکن یہ بحث توجہ ہے، یہ بحث کہ حضرت کی عمر جو ہے اس وقت 1150 سال کی ہے، مگر جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا جی آپ کی پہلے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ایک اور بات بھی آپ نے بڑھا دی، یا 40 سال کے ہوں گے یا 1150 سال کے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہے 1150 سال کے، عمر 40 سال پہ رکی ہوئی ہے جی۔ حضرت ادریس کی عمر کتنی ہے؟ حضرت الیاس کتنے ضعیف ہو گئے؟ حضرت خضر کی کیا عمر ہے؟ حضرت عیسیٰ کی کیا عمر ہے؟ ان کی عمریں تو بڑی طویل ہیں، مگر نظام پروردگار کے مطابق جوان ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا، محمد و آل محمد۔ بھائی بات تو اللہ کی قدرت کی ہو رہی ہے نا، یعنی اگر میں یہ ثابت کر جاؤں کہ امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے، ان کی عمر جو ہے 40 سال پہ ٹھہری بھی ہوگی، صحت ان کی 40 سال والی ہوگی، تو اس پہ کیا میں حق پر ثابت ہوں گا؟ یہ اللہ کی قدرت ثابت ہوگی، بحث تو اللہ کی قدرت کی ہے۔ سب نے لکھا ہے جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہی عمر ہوگی حضرت عیسیٰ کی جس عمر میں آپ، اللہ نے آپ کو غیبت میں بلا لیا اور اللہ نے آپ کو زمین سے اٹھا لیا، البتہ نہ مصلوب ہوئے نہ مقتول ہوئے، نہ قتل ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ، نہ صلیب پر چڑھائے گئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، قرآن اس کی مخالفت کر رہا ہے، قرآن میں اس کی مذمت آئی ہے، وہ غیبت میں لے گئے ہیں ان کو۔ حضرت عیسیٰ آج بھی ہمارے درمیان ممکن ہے ہوں، غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پردے میں ہیں، کسی حجرے میں ہیں، کسی شہر میں ایسی جگہ ہیں جہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، غیبت کا مطلب ہے میں پہچان نہیں سکتا، اور فرما رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ حضرت کون ہے۔ اور کیا ہم سب کو جانتے ہیں جو یہ دعویٰ کریں کہ ہوتے تو نظر آتے، ہوتے تو پہچانتے؟ ہم تو بہت سے کو نہیں جانتے۔ اور فرمائیں گے عزیزان کرامی، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، یہ سب حاضر ہیں نا، مگر سب ظاہر نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، وہ سب حاضر ہوتے ہیں آپ کے، مگر سب ظاہر نہیں ہوتے۔ حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ ظاہر اسے کہا جاتا ہے جسے میں پہچانتا ہوں، جس کی مجھے معرفت ہو جائے وہ ظاہر ہے۔ یہ 4 نبی زندہ ہیں یا نہیں، سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے یہ 4 نبی زندہ ہیں، تو جب اللہ کے 4 نبی زندہ اللہ نے رکھ کر ہمیں یہ تسلی دے دی کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. تو پھر یہ کہنا کہ یہ ہو نہیں سکتا، اسے ہم مان نہیں سکتے، میں سمجھتا ہوں ضدیت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا. میں نے کہا جی حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو آپ کی عمر 40 سال کی ہوگی. کہنے لگے جی کیسے سمجھائیں گے؟ میں نے کہا حضور آپ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے. کہنے لگے جی میں 70 سال کا ہوں. میں نے کہا آپ آئینے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھیے، 70 سال پہلے جب آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے تو ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور بھووں اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے. اگر آج تک آپ نے سر کے بالوں کو نہ کاٹا ہوتا تو وہ ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آج تک آپ نے نہ پلکوں کے بالوں کو کاٹا ہے نہ بھووں کے بالوں کو کاٹا ہے. ایک بال بڑھ کر بتا رہا ہے کہ اللہ بڑھاتا ہے، ایک بال رک کر بتا رہا ہے کہ اللہ عمر روک دیتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. قدرت الہی کے جلوے ہیں. جتنا آپ امامت پر گفتگو کریں گے اتنا اللہ کا وجود اور روشن اور ثابت ہوتا چلا جائے گا. جتنا آپ سرکار دو جہاں کے فضائل کو پڑھیں گے اتنا ہی اللہ کی وحدانیت اور ثابت ہوتی چلی جائے گی. جتنا آپ مولا کائنات کے فضائل پڑھیں گے اتنا اللہ اور سمجھ میں آئے گا. جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. جن ہستیوں پر کچھ لوگوں کو الہ ہونے کا شبہ ہونے لگا، وہ عیسیٰ ہوں یا وہ علی ہوں، جن پر اللہ ہونے کا شبہ ڈالنے لگے لوگ، حضرت عیسیٰ پر بھی ڈالا گیا، ڈالا ہوا ہے، آج بھی بولتے ہیں لوگ، اور کچھ نوسیری اور کچھ غیر موحد لوگ جن کا تعلق یمن کے اندر بھی ہے، جو شام کے اندر بھی ہیں، جو ترکی کے اندر بھی ہیں، جو کچھ مصر کے اندر بھی ہیں، ایک بہت بڑی تعداد میں اس بد عقیدتی کا شکار ہیں، اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ مولا کائنات معاذ اللہ صد معاذ اللہ الوہیت کا کوئی درجہ رکھتے ہیں. ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں. تو جو علی بن ابی طالب کو اس نسبت سے یاد کرتے ہیں، ہم ان سے مخاطب ہیں کہ علی سجدہ کس کا کرتا تھا؟ اس درجہ کمال پر پہنچنے والی ذات اگر کہیں اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے تو جس کے آگے علی جھک رہا ہے اسی کو اللہ کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. کمالات کا مجموعہ گھرانہ، عظمتوں اور رفعتوں کا مجموعہ گھرانہ جب اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو بدن میں لرزہ طاری ہوتا ہے. جب اذان کی آواز آتی ہے تو خود بخود مولا رضا کے ہاتھ سے قلم چھڑ جاتا تھا. آپ لکھ رہے ہوتے تھے، ہاتھ سے قلم چھڑ جاتا تھا جیسے ہی مؤذن اذان کہتا تھا. جب مؤذن اذان کہتا تھا تو امام سجاد کا رنگ زرد ہونے لگتا تھا. وضو کر رہے ہیں مولا، آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، آپ کے لبائے مبارک پر ذکر جاری ہے. کسی نے پوچھا، حضرت نے فرمایا تمہیں احساس نہیں ہو رہا کہ کس کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے؟ جب مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے ہیں تو میرے مولا سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. یوں ہی زین العابدین لقب نہیں ہے، یوں ہی سید السجاد سید الساجدین لقب نہیں ہے. سجدہ کرنے والے فخر کرتے ہیں، کاش ہمارے سجدے کا کوئی میل امام سجاد کے سجدوں سے ہو جائے. کاش ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے وہ خلوص، وہ خضوع، وہ خشوع حاصل کر لیں کہ جو
امام سجاد کو حاصل تھا. شام غریبہ سے باب مصائب نہیں ہے, میں مگر عرض کر رہا ہوں, شام غریبہ سے صبح 11 محرم تک ایک سجدے میں رات کاٹی ہے. ہزاروں مرتبہ زبان پر شکر کے کلمات ادا کیے. میرے مولا,
جب قیامت ہوگی نا, انبیاء کرام کا ورود بڑے شاہانہ انداز سے ہوگا محشر کے اندر. جب صفیں لگ جائیں گی, جب شخصیات اولیاء الہی انبیاء کرام, اصل تو عزت اور احترام کا معیار محشر کا میدان ہے نا, یہاں جو کسوٹیاں ہیں وہ کچھ اور ہیں, لیکن اصل عزت کا معیار تو یہ ہے کہ قیامت میں کسے عزت ملے گی. جب قیامت کے میدان میں محشر میں سواریوں کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا, سارے انبیاء اور اولیاء جمع ہو جائیں گے, قطب ابدال, صاحبان شہود لوگ, صاحبان عرفان لوگ, جب سب جمع ہو جائیں گے تو آواز آئے گی, اینا زین العابدین, اب لاؤ اسے جو عابدین کی زینت ہے. تو روایت میں ہے, میں نے اپنے ایک سنی عالم دین سے پوچھا کہ آپ کی کتابوں میں یہ روایت ہے, مجھے انہوں نے تصدیق کی, کہا امام سجاد کے حوالے سے, امام زین العابدین کے حوالے سے اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ عظمت کے باب میں روایت موجود ہے. آواز آئے گی, اینا زین العابدین, کہاں ہے زین العابدین؟ تو آواز دی جائے گی, ہادا زین العابدین. تو حضرت کی سواری وارد ہوگی محشر میں, سارا محشر آپ کا احترام کرے گا, یہ ہے عابدین کی زینت. آپ نے سن لیا, اب یہ جملہ سنیے. کسی نے امام سجاد سے کہا, مولا آپ کی عبادت اور آپ کے جد علی کی عبادت ایک جیسی ہے. تو میرے مولا کی پیشانی پہ بل آ گئے, فرمایا, من یقدرو مثل علی ابن ابی طالب, کون ہے دنیا میں جو علی جیسی عبادت کر کے دکھائے؟ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میری عبادت میرے جد علی کی عبادت جیسی ہے؟ علی ابن ابی طالب کی عبادت کا حال یہ ہے کہ جب میرے مولا تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ تسبیح کے دانے بھی تسبیح پڑھتے ہیں. عزیزان گرامی, جب علی ابن ابی طالب صحرا میں جاتے ہیں تو صحرا کے ذرے بھی علی کے ساتھ ساتھ تسبیح پروردگار ادا کرتے ہیں. اس مصلی سے پوچھا جائے, بعض شاعروں نے بڑی ظرافتیں دکھائی ہیں, بہت اچھا کام ہو رہا ہے, بعض شاعر حضرات بہت سارے پہلوؤں کو روایات کی روشنی میں شاعری کے ڈھنگ میں پیش کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک بزرگ شاعر, ایک معروف شاعر نے علی کے مصلی پر نظم کہی ہے. کوئی اس مصلی سے پوچھے کہ تیری حیثیت کیا ہے جس پہ علی بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا. وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. جن جانوروں پر بیٹھتے تھے, یہ زور عقیدت نہیں ہے, یہ جوش ولا نہیں ہے, حقیقت ہے. یہ ہستیاں جس سواری پر بیٹھ جاتی تھی, لم یسن ولم یحرم, نہ وہ سواری بوڑھی ہوتی تھی, نہ وہ سواری ضعیف اور کمزور اور بیمار پڑتی تھی. نبی کے جانوروں میں, نبی کی سواریوں میں, بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے روایت لکھی ہے, نبی جن جانوروں پر بیٹھتے تھے نہ وہ بوڑھی ہوتی تھیں وہ سواریاں اور نہ وہ بیمار پڑتی تھیں. یہ ذوالجنان نبی کی سواری ہے نا, نبی کے زمانے میں بھی جوان تھا اور امام حسین کے زمانے میں بھی جوان ہے 50 سال کے بعد. یہ پسر سعد نے یہی تو کہا تھا کہ اسے کوئی تیر نہ مارے, میں نے بچپن میں خود نبی کو اس پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. افسوس تو اس بات کا ہے, تو انہیں نبی کے اوپر بھی تو حسین کو بیٹھا ہوا دیکھا تھا. تجھے حسین یاد نہیں رہا جو نبی کے دوش پر بیٹھتا تھا؟ وہ سواری یاد ہے کہ جس پہ نبی بیٹھتے تھے. بہرحال یہ سواری نبی کی سواری, یہ بوڑھی نہیں ہوئی. کربلا میں بھی ویسے ہی جوان ہے ذوالجناح جیسے نبی کے زمانے میں جوان تھا. ان ہستیوں کے بیٹھنے کی جگہ, ان ہستیوں کے, میں بھی شام ہو کر آیا ہوں, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے ذہن سے نکالیں کہ شام کے حالات خراب ہیں, اور اگر حالات خراب بھی ہیں تو ابھی ہمیں جانا ہے. زائرین کم نہ ہو جناب زینب کے روزے پر. اول تو دمشق کے حالات اب بہتر ہیں, حلب تک معاملات بہتر ہیں، حلب سے کچھ آگے کچھ کبھی کبھی واقعات ہو رہے ہیں، لیکن خبردار یہ سوچ کر زیارت کو ترک کر دیا جائے کہ حالات خراب ہیں، آپ تو ان کی نسلیں ہیں جو ہاتھ کٹوا کر زیارت کو جاتے تھے، آپ تو ان سے وابستہ لوگ ہیں کہ ایک وقت آیا کربلا کی زیارت کے لیے کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ دو لوگوں میں سے ایک کو قتل کیا جائے گا اور ایک کو جانے دیا جائے گا، تو تاریخ نے بڑا عجیب ایک واقعہ لکھا ہے کہ ماں اور بیٹا جب زیارت امام حسین کے لیے گئے تو ظالموں نے، جنہوں نے پہرے لگائے ہوئے تھے، یہ متوکل کا دور ہے، متوکل کے بعد کا دور ہے، کربلا کی یہ زیارت امام حسین کے اس مزار کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے ایک علیحدہ بحث ہے، تو کہا گیا ایک آدمی کو قتل کیا جائے گا اور ایک کو جانے دیا جائے گا، تو بیٹا کہتا تھا مجھے مارو تاکہ میری ماں حسین کی زائرہ ہو جائے، اور ماں کہتی تھی مجھے مارو تاکہ میرا بیٹا حسین کا زائر بن جائے، یہ شوق، ذرا تاریخ پڑھی جائے کیا ہوا ہے اس ذکر کو روکنے کے لیے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا جائیے شام کی زیارت کے لیے، بی بی کی زیارت کے لیے جائیے، نسبتاً مجھے کچھ کم لگا لوگوں کا حاضر وہاں حاضر ہونا، لیکن ہم آمادہ رہیں کہیں زینب کبرا ہم سے خفا نہ ہو جائیں۔ بحثیت تھی عزیزان گرامی کہ ان کا وجود، ان کی ایک ایک زندگی کا لمحہ، ان کا ایک ایک زندگی کا پہلو، ایک ایک ادا اللہ کے وجود کا پتہ بتاتی، یہ خاندان اپنے مسکرانے سے بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اپنے رونے سے بتاتا ہے کہ اللہ ہے، یہ خاندان اگر ہجرت کرتا ہے تو ان کی ہجرت میں اللہ کے وجود کا پتہ ہے، اگر یہ خاندان مکے کو چھوڑتا ہے اور کربلا آ کے بستا ہے، کربلا کی زمین آج بھی وجود پروردگار کا پتہ دیتی ہے۔ اللہ آپ سب کو کربلا لے جائے۔ مجھے احساس ہے کہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب گئے ہیں کربلا، اگر نہیں گئے تو وقار بھائی اہتمام کریں، فاروق بھائی کو لے کے جائیں کربلا، ایک خاص سکون ہے، ایک خاص اطمینان ہے، ایسا لگتا ہے زمین پر معراج ہو رہی ہو، وہ زمین جہاں اللہ کی تسبیح کرنے والوں نے اپنے گلے کٹوائے ہیں، ایک خاص رونق ہے، خاص نور ہے، میں کہتا ہوں وہاں کی ہوا میں بھی نورانیت ہے، میں جب بھی گیا ہوں، بہت سی جگہوں پر آپ سب گئے ہیں، جانا رہتا ہے ہمارا سب کا کوئی نہ کوئی سفر رہتے ہیں، مگر کربلا وہ واحد جگہ ہے جہاں سے جانے کو پھر جا کے پھر آنے کو دل نہیں کرتا۔ ادھر حسین نے کہا ہے کہ میرے مہمانوں کو، میرے زائروں کو 3 دن مہمان رکھنا، عجیب بات ہے، عجیب انتظامات کر کے گئے ہیں، جب میرے مولا کی شہادت کے لیے آمادگی ہو گئی اور آپ کربلا میں قیام پذیر ہوئے اور آپ نے زمین خریدی تو جن سے زمین خریدی تھی انہی کو ہبا کر دی، اور فرمایا 3 شرطوں پر ہبا کر رہا ہوں، میں نے تمہیں پیسے دے دیے ہیں، یہ جگہ اب میری ہے، اللہ اکبر، مگر میری 3 شرطیں ہیں، پہلی شرط تو یہ کہ جب میرا لاشا چھوڑ کر چلے جائے تو میرے لاشے کو آ کے دفنا دینا، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، دوسری شرط یہ ہے یہاں کاشت نہیں کرنا، یہاں فصلیں نہیں اگانا، یہاں زراعت نہیں کرنا، شاید یہ اس لیے فرمایا ہو کہ اگر کہیں ہل چلا اور کوئی بدن کا ٹکڑا نکل آیا تو بے ادبی ہوگی، یہاں کاشتکاری نہیں کرنا، زمین کربلا کی جتنی حدیں ہیں وہاں فصلیں نہیں اگائی جاتی ہیں۔ تیسری شرط میرے مولا حسین نے یہ لگائی کہ میرے زائر آئیں گے میری قبر کے اوپر، جناب زینب سے کہا تھا نا، جب جناب زینب کا دل بیٹھا جا رہا تھا، جب جیسے جیسے لشکر بڑھتا جا رہا تھا، جیسے جیسے یزیدی لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، چار ہزار، دو ہزاروں کا لشکر آ رہا تھا، اور وہاں امام حسین کو مارنے کے لیے لشکر پہ لشکر تیار ہو رہا تھا، 2 محرم سے 9 محرم تک لشکر آتے رہے نا، تو 9 محرم کو جناب زینب کا دل بیٹھا جا رہا تھا، اس وقت جناب امام حسین نے پوچھا تھا بہن تمہارا یہ کیوں حال ہے، فرمایا مجھے بتائیے کل کیا ہونے والا ہے. تو اپنے ساتھ صحرائے کربلا میں لے گئے اور فرمایا یہاں میں مارا جاؤں گا, اے بہن زینب یہاں میرا مزار بنے گا, لوگ دور دور سے میری قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے, یہ مجھے میرے نانا نے بتایا ہے, یہ سب مجھے میرے نانا نے بتایا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. زدارو فرمایا میرے زائرین کو 3 دن تک اپنے یہاں مہمان رکھنا. آپ جب مشی میں جاتے ہیں نا چہلوں پر, جو کروڑوں کی تعداد میں لوگ نجف سے کربلا پیدل چلتے ہیں, 80 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے, 86, 84, 80 ایسے کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ, 3 دن میں یہ طے ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا, کبھی دیکھا کہ وہ عراقی کس انداز سے آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی پانی لا کے پلا رہا ہے, کوئی کھانا کھلا رہا ہے. دنیا کی کون سی نعمت ہے جو وہاں نہ دی جا رہی ہو؟ ہم تصور کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ اب تک ہم ایک دن سے چلتے آ رہے ہیں اور اب تک ہم نے فلاں کھانا نہیں کھایا, فلاں چیز ہمیں اب تک نہیں ملی, ابھی سوچتے ہیں کہ فلاں چیز سامنے نظر آ جاتی ہے. اتنا اہتمام کر کے گئے امام حسین آپ کے لیے, کتنا چاہتے ہیں امت مصطفیٰ کو حسین. فرمایا 3 دن تک میرے زائرین کو میرا مہمان رکھنا. لیکن جب 3 دن کے بعد آپ وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں, زیادہ ٹھہرنا غلط نہیں ہے, مگر وہاں کے لوگوں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خیال کریں. کم سے کم 3 دن تک جب آپ لوٹ رہے ہوتے ہیں تو دل نہیں کرتا لوٹنے کو. میں نے عجیب منظر دیکھے, کربلا سے لوٹنے والا کیا تحفہ لے کر آتا ہے. بھئی آپ بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں, اس شہر کی سوغات لے کر آتے ہیں نا, جی فلاں شہر گئے, جی وہاں کا پسندیدہ فلاں چیز, وہاں کی پسندیدہ چیز ہے, بڑی مشہور چیز ہے ہم لے کر آئیں, یہ فلاں شہر کی ہے. کربلا سے کیا لے کر آتے ہیں؟ آپ رو رہے ہیں, آپ کی آوازیں بلند ہیں. کربلا سے ایک ہی تحفہ لے کر آتے ہیں, وہ ہے کفن. مستحب ہے کہ اپنے مرنے والے کو کربلا کا کفن پہناؤ. اللہ اکبر, کیا فلسفہ ہے اس کے اندر. ایک بڑا فلسفہ یہ ہے, وہاں کا کفن پہناؤ جہاں والوں کو کفن نہیں ملا. اجرکم اللہ بلا کفن. اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. آوازیں بلند ہیں, آج 7 محرم ہے. بر صغیر ہندوستان پاکستان اس خطے کی رسم ہے کہ ہم نے شہداء کے شہادت کے بیان کو ان 10 دنوں میں تقسیم کیا ہوا ہے, ورنہ تو حضرت علی اکبر کی شہادت روز عاشور ہوئی ہے, حضرت عباس کربلا میں عاشور کے دن شہید ہوئے ہیں, سب عاشور کے دن شہید ہوئے ہیں, مگر اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں, لہذا ان 10 دنوں میں مجالس میں ان کی قربانیوں کے بیان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. سب کو پتا ہے نا کہ آج کس کے دسترخوان پہ جانا ہے, سب آمادہ ہے نا کہ آج کس کا ذکر کیا جاتا ہے. آپ کو سب کو پتا ہے نا آج ایک یتیم کا ذکر کیا جاتا ہے, اور وہ یتیم امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا حضرت قاسم ابن حسن. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے. میں عزاداروں سے کہوں گا کہ اگر وقت نکل آئے تو آج حضرت عبداللہ شاہ غازی کو بھی سلام کرنے جائیے, اس لیے کہ بر صغیر میں واحد امام زادے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی, اور حضرت قاسم کے بھائی حسن مسنہ کے پوتے ہیں. حق بنتا ہے کہ ہم انہیں جا کے پرسا دیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی حضرت حسن مسنہ کے پوتے ہیں جو حضرت قاسم کے بھائی ہیں. میں کہہ دوں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ان کے دادا کا پرسہ دینے جائیں کربلا میں. کربلا میں میری خواہش اور ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جلوس جو نشتر پارک سے نکلتا ہے اسے جا کر ختم بھی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ہونا چاہیے, انہیں جا کے ہمیں پرسہ دینا چاہیے. بہرحال ایک دستور چلا رہا ہے, میں اس میں کوئی رکھنا نہیں ڈالنا چاہتا, ہو جاتا تو بہت اچھا ہے. اس وقت میں ہی طے پا جاتا کہ جب یہ شروع ہوا تھا, نظام بنایا گیا تھا, اسی وقت میں ہوتا تو بہتر یہ تھا کہ ہم جا کر انہیں پرسہ دیتے کہ جن کے گھر کا ماتم ہے. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم الہ بیت میں, ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. وہ 11 سال کا یتیم بچہ جس کی ماں نے ساری رات بیٹھ کر سمجھایا ہے, اے میرے قاسم کل کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ, کل کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اونو محمد مار دیے جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ. اور قاسم دیکھو جملہ سنیں, اور قاسم دیکھو اپنی وفاداری میں کوتاہی نہ کرنا, کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ غیر خاندان کی عورت تھی. تربیت میں فرق آ گیا, بنی ہاشم کی عورت ہوتی تو کوئی اور رنگ ہوتا. اجر و کمال اللہ. میرے مولا حسین نے شب عاشور یہ جملہ جناب ام فروہ کا سنا جو اپنے بیٹے حضرت قاسم سے بیٹھی بات کر رہی تھی. اس وقت میں امام حسین نے عجب نہیں یہ کہا ہو, اے بھابی ام فروہ, آپ کی قربانی تو کربلا میں سب سے منفرد قربانی ہے, اس لیے کہ کربلا میں دو بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئے ہیں. دو بدن کربلا کے میدان میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئے ہیں. ایک حسین کا بدن پامال ہوا ہے, ایک قاسم کا بدن پامال ہوا ہے. آپ رو رہے ہیں, آپ کی آوازیں بلند ہیں, فرق ہے دونوں بدنوں میں. حسین ابن علی علیہ السلام کا بدن شہادت کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا, اور قاسم زندگی میں پامال ہوئے ہیں. آواز دیتے تھے چچا میری مدد کیجئے, جیسے ہی گھوڑے سے گرے ہیں امام حسین ذوالجناح پر بیٹھے اور اس جانب روانہ ہوئے جہاں سے حضرت قاسم کی آواز آئی تھی. دشمن نے یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے. امام کے آنے کا انداز بتا رہا تھا جیسے امام حملہ کرنے آ رہے ہوں. بہت تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے, میرے بھتیجے ذرا ہمت کرو, اے میرے لال ذرا حوصلہ کرو. حسین ابن علی کا گھوڑا آتے ہوئے دیکھا تو دشمن سمجھا کہ حسین نے حملہ کیا ہے. یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے, وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے, بدن پامال ہوتا چلا گیا. جب پہنچے ہیں قاسم کے لاشے پر تو بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا. برابر میں بیٹھ کے کہا, تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے, تم مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے. کیسے لاشا اٹھایا امام حسن کے بچے کا, یہ امام حسین کا حوصلہ بتائے گا. لاشا اٹھا کے گنج شہیدا میں, اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ, لاشا اٹھا کے گنج شہیدا میں لا کے رکھا. ساری بیبیوں نے امام حسین کا استقبال کیا. ایک بڑا خیمہ ہے جس میں امام لالا کے لاشے رکھتے ہیں. جب لاشا لا کے وہاں رکھ دیا تو امام نے کیا دیکھا, اس بچے کی ماں نہیں ہے, جناب ام فروہ ان بیبیوں میں نہیں ہے. امام نے پوچھا, اس بچے کی ماں کہاں ہے؟ کسی نے کہا پشت خیمہ پہ سجدہ کر رہی ہیں. جا کے دیکھا, جناب ام فروہ نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی اور آواز دے رہی تھی, شکرن شکرا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. اللہ رے حوصلہ, اللہ رے ہمت. آ کر بیٹھی ہیں بچے کے لاشے کے قریب. امام نے بلایا, آ کر بیٹھی ہیں, اپنے بچے کے لاشے کو دیکھنے لگی. میں مجلس ختم کر رہا ہوں, اپنا بیان مکمل کر رہا ہوں. امام حسین کی گردن جھکی ہوئی ہے, حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا, حسین کیا میرے بچے نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اور پھر فرمایا, اے بھائی حسین, مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. امام نے نہیں کہا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا, جو چاک چاک ہو گیا, لیکن ماں کی خواہش تھی. کچھ ہی دیر بعد امام حسین نے وہ تار تار کرتا, وہ خون بھرا کرتا جو امام حضرت قاسم کے بدن پر تھا, وہ امام حسین نے جناب ام فروہ کو دے دیا. بی بی نے اسے اپنی گٹھنی میں جا کے رکھ دیا. یہ قافلہ کوفہ گیا, شام گیا, شام سے اسیری کے بعد رہائی پا کر کربلا آیا, کربلا سے مدینہ یہ قافلہ آیا. گیا تو 63 محملوں پر تھا, آیا 3 سواریوں پر ہے. لٹ کر یہ قافلہ جب کربلا سے مدینہ پہنچا تو میری بیبی ام فروہ نے فرمایا, میرے اونٹ کو جنت البقیع لے جاؤ. جیسے ہی جنت البقیع میں بیبی کی سواری پہنچی, قبر امام حسن کے قریب جا کر بیٹھی, کرتا نکالا, امام حسن کی قبر پہ کرتا پھیلا دیا, تمہارے بچے نے وفاداری کا حق ادا کر دیا, قاسم نے کربلا میں اپنی جان دے دی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین, فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الٰہی وسیدی ومولائی اغفر لعلیائک. متوجہ زیارت.